بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام تلاش میں لائیو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی، اور ہم آج کچھ اور سوالوں کے جواب تلاش کریں گے غامدی صاحب سے، اور آپ لوگوں کی کالز کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ موضوع کی رعایت سے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں، غامدی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں۔ غامدی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب، آپ سے پچھلی بار پروگرام ہم نے کیا تھا جب ہمارے فوجیوں کی اطلاع آئی تھی جو سیاچین کے گلیشئر تلے ایک حادثے کا شکار ہو گئے، اور ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے آثار کچھ زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو بات کرتے ہوئے ایک سوال اٹھا تھا جس پر ہم کوئی تسلی بخش بات نہیں کر سکے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ایک مشکل کسی قوم پر آتی ہے، یہ ایک بڑے پیمانے کا ایک قومی سانحہ تھا، اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی ایک دو روز بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کوئٹہ میں اور گلگت میں اوپر تلے واقعات ہوئے، جس کے اندر خاص ایک طبقے کو، ایک مکتب فکر کے فالوورز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک قومی مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس پر میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ سوال نمبر ایک یہ ہے جو پچھلی مرتبہ سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سزا ہے یا کوئی آزمائش ہے یا کوئی ہم کو وعید ہے یا کوئی ہمارے ہم کو جگانے کے لیے کوئی اقدام ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا زیادہ تر ہدف غریب لوگ بنتے ہیں یا عام لوگ بنتے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا؟ خدا کی یہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کو ہمیں کچھ بتائیے۔
یہ دنیا میں خدا کا ایک عام قانون چل رہا ہے، قانون کے تحت بہت سے واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شکر کے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے، کچھ لوگوں کو صبر کے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے۔ عمومی طور پر غربت ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، بیماریاں دیکھتے ہیں، تکلیفیں دیکھتے ہیں۔ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے حالات کیسے کچھ ہیں، اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ تو یہ ایک عام قانون ہے جس کے تحت کچھ لوگوں کو اس امتحان میں اور کچھ کو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر رکھا ہوا ہے۔ اس امتحان کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جس میں انسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنا کردار بسا اوقات صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ میں نے پوری نہیں کی، جو آپ پر عائد ہوتی ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی، جو معاشرے پر بحثیت معاشرہ عائد ہوتی ہے اس نے پوری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں بھی امتحان کی نوعیت اسی تقسیم کے ساتھ برپا ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ عام بات ہے، اس کے تحت غربت اور عمارت کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طرح قدرت کا قانون نہیں دیکھتا۔ یعنی اس میں چونکہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے، تو اس تقسیم کے تحت بیماریاں، تکلیفیں اور اس نوعیت کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور جو طبقات دبے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر وہی اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح گویا یوں سمجھ لیجئے کہ صبر کے امتحان میں طوالت آتی چلی جاتی ہے، لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔
یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کچھ ڈیزائن کا حصہ ہے، یا پھر لوگوں کی اس کے اندر اپنی غلطیاں شامل ہیں جو سبب بنتی؟
نہیں، ایک چیز تو ڈیزائن کا حصہ ہے نا، کہ کچھ لوگ صبر کے امتحان میں مبتلا ہے، کچھ شکر کے امتحان میں مبتلا ہے۔ یہاں تک تو اصول ہے۔ اب اس کے بعد ایسا نہیں ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس قانون کے تحت یہ تقسیم ہو گئی ہے اور اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نہیں، پھر انسان کا اپنا کردار اس میں نتائج پہ زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے افضان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا، ہمارے عمراء نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، جن کو اقتدار دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا، وہ غافل ہو کر پڑے رہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سزا بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ قومی سطح تک پھیل جاتی ہے۔ جب قومی سطح تک یہ معاملات پھیل جاتے ہیں تو بسا اوقات پھر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں تنبیہ کا اور بیداری کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک دوہرا معاملہ ہے، یعنی ایک طرف ایک لا ہے، ایک قانون ہے قدرت کا، جس میں مجھے کچھ کام کرنے ہیں اور اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ میں نہیں کروں گا تو کچھ دوسرے نتائج اس کے نکل آنے ہیں۔ میں نے اس کی پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون دنیا میں کار فرما ہے کہ میں آگ دکھاؤں گا کپڑے کو تو کپڑا آگ پکڑے گا، بالکل اسی طریقے سے اگر میں اپنی ذاتی زندگی میں افضان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو بیماری آئے گی۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بیماری، تکلیف، مصیبت خدا کی اذن کے بغیر نہیں آتی، لیکن وہ اذن قانون کے تحت حاصل ہوتا ہے عام حالات میں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست مداخلت کرتے ہیں اور کسی چیز کو لوگوں کے لیے عذاب بھی بنا دیتے ہیں، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لیوزی کا باسکم باسکم باسباس، एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखा दिया जाए। तो ये चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुदरत के अमूमी कानून के तहत भी हो रही होती हैं। अब हमारे पास कोई जरिया ये जानने का नहीं होता कि इस वक्त हमारी गलतियों का इसमें कितना हिस्सा है, कुदरत के कानून के तहत नतायज किस तरह निकल रहे हैं, और इसमें क्या अल्लाह ताला ने इस वक्त बराह रास्त कोई मुदाखलत की है, इसको तय करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं होता। हमारे लिए सही रवैया ये है कि हम अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो करें और उन गलतियों की इस्लाह हर हाल में करें, इसलिए कि एक कम से कम उनसर को जब हम कम कर देते हैं तो दुनिया में मुताला ये बताता है कि बड़ी हद तक ये तकलीफें और मुसीबतें भी कम हो जाती हैं।
ठीक है रानी साहब, हमारी आपसे बात जारी है इसी मौजू पर। खातिन हज़रात हमारे साथ रहिएगा और आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतजार होगा, आप हमें कॉल करके रामजी साहब से बात कर सकते हैं। خواتین حضرات پروگرام تلاش میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان دو حادثات پر جو پچھلے آٹھ دن میں ہماری قوم پر گزرے ہیں، ایک ہمارے فوجی بھائیوں کا حادثہ جو گلیشئر کی نظر ہوئے اور ابھی ان کی تلاش کا کام جاری ہے، اور دوسری جانب یہ جو واقعات پیش آئے بلوچستان میں اور گلگت میں، جہاں پر بظاہر معلوم ہوتا ہے غامدی صاحب کہ یہ کوئی اصل میں ایک دوسرے گروہ کو جو ایک دوسرے گروہ نے نشانہ بنایا ہے، اور یہ کچھ ایک تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ نے اپنی لحاظ سے یہ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے، لیکن وہ جو انسانی عنصر ہے جو ان غلطیوں کا باعث بنتا ہے جن سے حادثات ہوتے ہیں، اس میں قومی فیصلے بھی ہوتے ہیں، قیادت کے کچھ تاریخ کی رعایت سے کچھ نہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ سیاچین کا مسئلہ ہے، وہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کو اس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ اس پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے دونوں ملکوں کو۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک شیعہ سنی مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کے اندر ان دو جگہوں پر نمایاں ہوا اوپر تلے، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟
یہ تو سرتسر ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک یہ بات یہ ہے کہ آپ جب تعلیم کا کوئی نظم قائم کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کچھ مقاصد ہوتے ہیں، یہ خواہ دنیوی تعلیم ہو خواہ مذہبی تعلیم ہو۔ ہماری مذہبی تعلیم میں جو مذہبی فکر پڑھایا جاتا ہے، اگر آپ اس کے اندر اتر کر جائزہ لیں تو وہ یہ سارے کے سارے عناصر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں یہ خرابی مضمر ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ جب سیاسی قوتیں مذہبی پس منظر میں وجود پذیر ہوئیں تو ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں ملی جیسی سیاسی جماعتوں کو ملتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکا۔ جب یہ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو انقلاب کے خواب دکھائے تھے، وہ خواب شرمندہ تعبیر میں ہوئے، لوگوں میں ایک طرح کی ڈسپریشن پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے کے طور پر یہ فکر پروان چڑھنا شروع ہوا کہ جب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ایک منظم اقلیت اٹھے اور وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر لے اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق جس چیز کو وہ دین سمجھے اس کا نفاذ کر دے، تو لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اس کے بعد وہ وقت آ گیا جب ہمارے ہاں ریاست نے ان تمام عناصر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، افغان جہاد کے زمانے میں بھی استعمال کیا، اس کے بعد بھی استعمال کیا، اور اس وقت بھی بہت معذرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ تینوں عوامل مل گئے تو انہوں نے اس کو دو عادشہ سے عادشہ بنا دیا۔ چنانچہ یہ سب تسر ہماری پالیسی، ہماری غلطی، ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس طرح کی چیز اگر کبھی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی تینوں مقامات پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جہاں فکر پیدا ہو رہا ہے کیا وہاں نفرت تو نہیں پھیلائی جا رہی، وہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں بھڑکایا جا رہا، وہاں ان کو یہ پیغام تو نہیں دیا جا رہا کہ تم اٹھو اور تمہارا اگر بچ چلے تو دوسرے کو مار دو، یہ وہاں دیکھا جائے۔ پھر جہاں سے وہ فکر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف، اس کو دیکھا جائے اور باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا رہے، اس لیے کہ معاشرے کا یہ حق ہے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ کیا محض علمی بات ہو رہی ہے، کیا محض فکری اختلاف ہو رہا ہے، کیا پرامن طریقے سے اپنی بات کہی جا رہی ہے، کیا اپنا نقطہ نظر بیان کیا جا رہا ہے، یا دوسروں کے خلاف لوگوں کو تشدد پر ابھارا جا رہا ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کا بھی کبھی ہم نے لحاظ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ جس موقع کے اوپر لوگ منظم ہوتے ہیں اور منظم ہو کر وہ اپنی ایک شناخت قائم کرتے ہیں، وہاں وہ شناخت کس بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے؟ کسی لسانی بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے، کسی فرقے کی بنیاد پر قائم کی جا رہی ہے، کیا ہم اس کی اجازت دیں گے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو آپ کا عدالتی اور قانونی نظام فعال کردار ادا کرتا ہے، وہ جیسا کچھ کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جتنے عوامل ہیں یہ انسانی ہیں، اور ان تمام مقامات پر ادنا درجے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی فکر نہیں.
غازی صاحب ایک ہم کال لے لیں، آپ کی بات تو ہم سن رہے ہیں اور یہ جاری رہے گی، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام جناب، فرمائیے.
سر عبدالعزیز کر رہا ہوں آسٹریلیا سے.
جی جناب.
رام جی صاحب سے سلامت ہے، اور ایک دو سوال ہیں میرے ان سے.
جی جی ارشاد فرمائیے.
پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن جی بھی جگہ جگہ آ رہا ہے، یہ سب بھی ہو لائف سنواد وہاں سے درج، کہ دنیا اور زمین آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی تصویر بیان کرتی ہیں. تصویر کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟
ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟
دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو عبادت ہے اس میں اور تسبیح میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ جو مروجہ نماز ہے کیا یہ قرآنی ہے یا صرف کچھ لوگوں نے مل کے یہ سلسلہ بنا لیا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال کا اور آسٹریلیا سے کال کرنے کا. غامدی صاحب یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عوامل ہیں فکر کا پیدا ہونے کے، فکر کی نشوشات کی، اور فکر کو پھر استعمال کرنے کے، اور پھر اس کا منظم ہو کے ایک مسلح گروہ کی شکل میں تبدیل ہو جانا. اس کے بعد ایک اور بات بھی جو لوگ بہت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بیرونی ایجنٹ بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں، اور زیادہ تر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہم اس ملک کے دشمن ہیں، وہ یہ صورتحال پیدا کر دیتی ہیں.
اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف. دیکھیے جب اس طرح کی صورت کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو باہر جو بھی ہوگا اس کو حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں ہمیشہ اپنے اندر ہوتی ہیں. میں تو کم و بیش پچھلے 20 برسوں سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ جب تک اس ناسور کا خاتمہ خود اپنے ہاں نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سرطان کی طرح پھیلتا چلا جائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے. چنانچہ آپ اگر جائزہ لے کے دیکھیں، میں اس سے پہلے یاد کر رہا تھا آپ سے کہ کسی جگہ پر بھی آپ کو ریاست، معاشرہ، سول سوسائٹی ان چیزوں کے بارے میں فعال نظر نہیں آئیں گے. یعنی آپ اب بھی جا کے مسجدوں میں، آپ مدارس میں، آپ مذہبی مجالس میں نفرت پر مبنی تقریریں سن سکتے ہیں، آپ نفرت پر مبنی لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، آپ اس بنیاد پر قائم شدہ لوگوں کو جماعتیں بنا کر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی سوسائٹی کے اندر اسی طرح موجود ہیں. جس قوم میں 20 سال سے یا 25 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور وہاں لوگ ٹک سے مس نہ ہوئے ہوں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں، ان کا جائزہ لیں اور ان جگہوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں. مذہبی عناصر کسی موقع کو پر الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، ہم فلاں کام نہیں ہونے دیں گے، ہم منظم ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس ملک میں یہ نہیں ہو سکے گا. کیا اس موقع کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا تھا؟ یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں، یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں، یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں، لیکن یہ حق آپ دیا. یعنی لب و لہجہ، زبان، انداز گفتگو، آپ یہ دیکھیے کہ کسی پروگرام میں آپ کے اگر ادنا درجے میں کوئی ایک جملہ کسی نقطہ نظر کے خلاف نکل جائے تو کس طریقے سے ایک برمار ہوتی ہے رد عمل ظاہر کرنے والے لوگوں
کی. صاحب
مختلف مذہبی فرقوں کے رہنماؤں کی رہنمائی میں ہو رہا ہوتا ہے
جی.
لیکن کوئی نوٹس نہیں لیتا.
میں معافی چاہتا ہوں غامدی صاحب، ایک کال ہمیں اور لینی ہے، پھر اس کے بعد بریک ہے اور اس کے بعد خواتین اولاد حاضر ہوں گے. آئیے ایک سوال سن لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. ہیلو، ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم. چلیے ہم بریک کے بعد کال لیں گے، یاد دیجیے خواتین اولاد ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ غامدی صاحب تشریف فرما ہے، ہماری بات ہو رہی ہے ان سے آپ کے سوالوں کی روشنی میں اور اس موضوع پر کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئٹہ اور گلگت میں حادثہ پیش آیا تھا اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، ہماری کیا غلطی ہیں. غامدی صاحب اس پر آپ ارشاد فرما رہے تھے.
جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کے تمام عوامل ہم نے خود جمع کیے ہیں، ان کو پروان چڑھایا ہے، ہم آج بھی سرپرستی کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جب ہم غلطی کریں گے تو اللہ ہی کا قانون ہے جس کے تحت کچھ نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ فساد پیدا کرا دیا، وہ ایسا کبھی نہیں کرتے. हमने ये सब कुछ यहाँ फराहम किया है और फिर अपने सियासी मकासद के तहत इसको मजीद आग दिखाई है। हमें इस पर तौबा करनी चाहिए, इस पर खुदा से रजू करना चाहिए, हमें सच बोलना सीखना चाहिए, हमें मजहबी चीजों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से बाज आ जाना चाहिए, और आखिरी चीज ये है कि पूरी ताकत के साथ जायजा लेना चाहिए इसके अवामिल कहाँ कहाँ हैं, और फिर पूरी सोसाइटी को उन अवामिल को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए।
ठीक है, गांधी साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, खुर्रम कमबेस
जी। खुर्रम साहब फरमाइए।
सर मैं एक सवाल है, थोड़े से प्रोग्राम के हट के एक मेरा क्वेश्चन है कि किसी के हक के खाने के बारे में क्या इस्लाम और शरीयत और कानून क्या कहता है, जबकि एक बहुत बड़ा फोरम पे बैठा हुआ आलिम और बहुत बड़ा स्कॉलर खुद ही उस बंदी का हक खाने वाला हो, तो उसके बारे में हमारा ये हमारी शरीयत हमारा कानून क्या कहता है, जबकि इस तरह के ये ढोंग और ये बेचाने वाले जो बैठे होते हैं स्कॉलर और उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, आया ऐसे इस्लाम के जो है बड़े कहने वाले उन इस्लाम का दर्द देने वाले उनके बात पे अमल जाए या अमल किया जाए या नहीं।
ठीक है,
जब खुद ही
बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। गांधी साहब इससे पहले कि मैं वो शिया सुन्नी मसले पर अपनी बात को खत्म करूं, ये चाहूंगा कि आप मुझे कुछ ये ब्रीफली बताइएगा कि ये दुनिया भर में जो हमारे इस्लाम के दो बड़े ग्रोह हैं शिया और सुन्नी, इनमें हम देखते हैं कि ईरान, शाम, बहरीन, सऊदी अरब और ये गल्फ की रियासतें, आप जानते हैं किस किस जगह पर इन किस फिरके की अक्सरियत है और वहां हुक्मरान कौन है। आप देखते हैं कि सीरिया में और बहरीन में तो ये खासतौर से चपकलिश बहुत नुमाया है, ये फिर लबनान में भी है, ये सऊदी अरब भी इसका शिकार होने को लगता है कि करीब है। ये तारीख में इससे पहले ये मसला इस तरह गालिबन नहीं उठा जिसमें आलमी सतह पर ये कश्मकश इस दर्जे पहुंच गई हो कि हमारे दुश्मन भी इससे फायदा उठा रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा हलाकतों का बायस बन रहे हैं।
हमारे मुल्क में तो इसकी सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर हम बात कर चुके हैं। जहां तक बाहर के ममालिक का ताल्लुक है, वहां अरसे से ये दोनों गिरोह आबाद रहे हैं, इनके आपस में ताल्लुकात और रवाबित रहे हैं, ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। वहां अगर कोई कश्मकश या कशाकश की सूरत कहना चाहिए पैदा होती है, तो उस वक्त पैदा होती है जब सियासी मफादात एक दूसरे से टकरा जाते हैं या किसी एक गिरोह के खिलाफ कुछ सियासी इकदाम किए जाते हैं। देखिए, जहां कहीं भी कोई हुकूमत कायम होगी, मौजूदा दौर में जमहूरियत के हक में इनकलाब बरपा हो चुका है, जहनी और फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है, अमली तौर पर जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम है। इसमें यह नागुजीर है कि जहां किसी गिरोह की अक्सरियत है, हुकूमत में उसका जरूर हो। जब आप जमहूरियत के उसूल को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको उसके इस नतीजे को भी मानना चाहिए। तो जहां जहां इस नतीजे को नहीं माना जा रहा, वहां लोग ये समझते हैं कि इस्तेदादी हुकूमतों के खिलाफ फिर हमें मुनज्जम होकर हथियार उठा लेने चाहिए। अब जब ये हथियार उठाए जाते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह एक गिरोह के नुक्ता नजर को हुकूमत की ताकत हासिल है, तो आपसे आप दूसरे गिरोह की हमदर्दियां उस हुकूमत के साथ हो जाती है, और इससे अफराद के दरमियान भी कशाकश की नौबत आ जाती है, बाद मौकों पर तशद्दुद भी हो जाता है, जैसे पिछले दिनों में हुआ। वो बिल्कुल उसी नौयत का तशद्दुद था जिस तरह के आपने लीबिया में देखा, जिस तरह के आपने मिस्र में देखा, कि वहां जब तहरीक चली और एक खास मरहले पर पहुंच गई और हुकूमत ने उसको कोई खास काबिल इतना नहीं समझा, तो फिर लोगों ने हथियार भी उठा लिए, और बैरुल अक्वामी ताकतों ने बिल्कुल बरबला हथियार उठाने वालों की मदद की। वो एक बिल्कुल दूसरी चीज है। हमारे यहां मामले की नौयत उससे मुख्तलिफ है, और हमें इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। वो चीज तो जहां इस्तेदाद होगा वहां पैदा हो जाएगी। इस चीज के लिए अलबत्ता हमारी सोसाइटी के अंदर चूंकि एक बाकायदा हुकूमत कायम है और सिविल सोसाइटी भी बड़ी हद तक मुनज्जम है, उसे जायजा लेकर देखना चाहिए, और इसमें बाज इकदाम है जो करने नागुजीर है। अगर वो हम इकदाम नहीं करेंगे, तो ये चीज हमारे सर पर चढ़कर बोलेगी और उस जगह हमें पहुंचा देगी कि जहां हमारी कौम के वजूद को खतरा लाए।
मैं गांधी साहब इस पर आपसे भी बात करता हूं, लेकिन एक कॉल लेने की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, फरमाइए
जी। गांधी साहब से बात करनी थी
जी, आप फरमाइए, आपकी बात वो सुन रहे हैं।
अच्छा अच्छा सर, किसी को अगर नहक कत्ल कर देना
जी,
तो उसके घर में मतलब बच्चे छोटे हों
जी,
और कोई उसको मकतूल है उसके साथ कोई देने वाले ना हो
जी,
फिर वो उसकी बीवी बच्चे बदवाइयों ने, तो उस पर असर होगा जो नहक जो कत्ल किया है उन पर।
बहन आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं पहले आप ही का सवाल गांधी साहब के सामने रख देता हूँ। गांधी साहब ये एक दुखी बहन लगती हैं, आपने सवाल सुना उनका?
जी मैंने सुन लिया। देखिए बात यह है कि जिस आदमी ने कत्ल कर दिया है उसको तो अब मेरी आपकी किसी बददुआ का भी कोई मसला बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उसके बारे में बयान फरमा दिया है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े जुर्म का इर्तकाब किया। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा जुर्म है वो ये कत्ल ही है, और अगर किसी मुसलमान को कत्ल किया गया है तो जुर्म की शनाख्त और भी बढ़ गई है। कुरान मजीद तो ये कहता है कि किसी एक इंसान को कत्ल कर देने वाला शख्स असल में पूरी इंसानियत के कत्ल का मुजरिम है, तो वो इसी हैसियत से क्यामत में पेश होगा। रह गई ये बात कि दुनिया में उसके साथ क्या होता है, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि बसा औकात सजा की इब्तदा दुनिया से भी हो जाती है, और मुमकिन है कि जिन साहब का ये जिक्र कर रही है अगर उन्होंने कत्ल नाहक किया है तो उसके कुछ नतायज वो दुनिया में ही भुगत लें, लेकिन आखिरत तो मौजूद है, और वो जब दिन आ जाएगा तो उस दिन हर शख्स सामने खड़ा होगा और हमारी ये बहन भी खड़ी होंगी, और उस मौके पर मामला इनके हाथ में दे दिया जाएगा। ये फिर जो रवैया वहां इख्तियार करेंगी अल्लाह ताला उसी को नाफिज कर दे।
गांधी साहब आप फरमा रहे थे कि हमें कुछ इकदाम करने होंगे उस मसले को एड्रेस करने के लिए, मैं चाहता हूँ मुख्तसर ना वो प्लीज बयान करें।
देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसकी तरफ मैं बहुत तवज्जो दिलाता रहा हूँ, वो ये कि हमें अपने निजाम तालीम को ठीक करना होगा। यकसा निजाम तालीम के बगैर आप इस चीज को हासिल नहीं कर सकते। मजहबी तालीम का मौजूदा निजाम हर हाल में खराबियों का बायस है, उसको खत्म करना होगा। दूसरी चीज ये है कि अल्लामा इकबाल ने जरा हमें दिखाई थी कि मजहबी फिक्र की रिकंस्ट्रक्शन का काम हो। ये काम तो अहले इलम करते हैं, लेकिन इस काम को सोसाइटी तक पहुंचने के रास्ते में मजहबी पेशवा रुकावटें पैदा कर देती हैं। इसमें उन रुकावटों को पूरी ताकत कौम की और अपनी सोसाइटी की इस्तेमाल करके दूर करना होगा। ये दूर होगी तो उसके बाद नया फिक्र लोगों तक पहुंचेगा और उससे उनके जहन बदलेंगे, उनका अंदाज नजर बदलेगा, इससे अजीम तब्दीलियां आएंगी और आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि इस पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और जब मजहबी तबकात रद्देमल जाहिर करते हैं तो हमारा मीडिया और हमारे मुख्तलिफ इदारे भी उसके सामने झुक जाते हैं, तो नतीजे के तौर पर वो बातें ठीक तरह से सोसाइटी में जहां जानी चाहिए नहीं जा सकती। फिर उसके बाद ये है कि जो तंजीमें और जमातें बनती हैं उनका जायजा लेके देखना चाहिए। वो सियासी जमातें बने, वो अगर कोई मजहबी काम करना चाहते हैं तो मजहबी काम करने के लिए अपने आप को मुनज्जम करें, लेकिन वो नफरत की बुनियाद पर नहीं बननी चाहिए। आपको हक हासिल है कि आप अपनी बात कहें, लेकिन अपनी बात के साथ अगर आप दूसरों के बारे में फतवे देते हैं और उनके कत्ल की लोगों को तरगीब देते हैं या उनके खिलाफ तशद्दुद पर लोगों को उभारते हैं, तो इसका बहुत दिक्कत नजर से जायजा लेने वाले बाकायदा इदारे वजूद में आने चाहिए, और जहां कहीं इसकी अदना दर्जे की भी शिकायत मिले उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। वो सोसाइटी के बदतरीन दुश्मन है, उनका वजूद गुवारा नहीं करना चाहिए। फिरका बंदी और इस तरह के जितने भी अनासर मौजूद होते हैं ये बहुत थोड़े होते हैं कि जो इनमें तशद्दुद पर उतरे होते हैं, उनसे आसानी से कानून और सोसाइटी निमट लेती है। फिर जब कोई शख्स बाकायदा जुर्म का इर्तकाब कर दे तो हमारे जो मौजूदा निजाम है, यानी जिसमें हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं या इकदाम करते हैं या कार्रवाई करते हैं फिर उसके बाद अदालत तक ले जाते हैं, इसको बहुत शफाफ होना चाहिए। इस तरह के मुजरिमों के मामले की खसूसी नौयत अगर हमने दहशतगर्दी के लिए अलग अदालतें बना दी हैं तो इनके लिए भी फौरी समाज की अदालतें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है जिसको काट देना जरूरी है। ये अगर नहीं काटा जाएगा तो ये पूरे जिस्म को सरपान के मर्ज में मुबतला कर,
यानी मुनाफरत फैलाना इतना बड़ा जुर्म होना चाहिए, आप ये फरमा रहे
हैं? मेरे नजदीक तो ये फसाद फैलाने का जुर्म है, यानी इसके ऊपर सख्त से सख्त इकदाम खुद कुरान ने तजवीज कर दिए। कुरान मजीद तो ये कहता है कि इस तरह के फसाद पैदा करने वाले लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाए और इनको इब्रंदाज तरीके से कत्ल की सजा दी जाए, इनके हाथ पांव मुखालफ समतों में काट दिए जाए, इनको शरीफ दे दी जाए। बहुत सख्त सजाएं आप देखिए सूरह मायदा में अल्लाह तआला ने बयान कर दिए। ये सरतसर फसाद फैलाना है, देखिए इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी को अपनी बात कहने का हक नहीं। हमें बात कहनी है, हम दूसरे पर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन वो शाइस्तगी से हो, तहजीब से हो, दूसरे की बात का रास्ता ना रोका जाए, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फतवे ना लगाए जाए, मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात देकर उसको बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। बस जो बात है उसका इल्मी जवाब मुझे भी देने का हक है, दूसरे को भी देने का हक।
गांधी साहब आप
करें वह नाकाबले माफी।
आपसे हमारे नाजरीन और कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं लेकिन एक वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। खातिन हजरात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बाय खातिन हजरात, प्रोग्राम तलाश में हम लाइव बात कर रहे हैं एक कॉलर से, आइए देखें वो क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम साहब, मैं कराची से अब्दुल सत्तार शेख बात कर रहा हूँ। मोहतरम गांधी साहब बहुत अच्छे जवाब देते हैं और ये बड़ा अच्छा मालूमाती प्रोग्राम है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे। میرا سوال یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں مثلاً ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یو ایس ایڈ وغیرہ، بلا شبہ یہ سود پر کام کرتے ہیں، اور عام خیال یہ ہے کہ ان کی مسلمانوں کے حوالے سے نیت اچھی نہیں ہوتی اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے غالباً کام کرتے ہیں. ایسے اداروں کے مسلمان ممالک میں ترقیاتی پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں جو بلا شبہ وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بے شمار ایسے پروجیکٹ ان کے ہیں جو ان کی ترقیات کے اس کے لیے کام ہوئے. اس طرح کے پروجیکٹ میں کنسلٹنسی کرنا یا اس کا کانٹیکٹ لینا یا اس میں کسی طرح کا کام کرنا، یعنی براہ راست ملازمت نہ کرنا،
یعنی اپنی سروسز پرووائڈ کرنا،
سروسز پرووائڈ کرنا، یعنی سودی ادارے سے اور اس طرح کے اداروں سے وابستہ ہوئے بغیر،
وہ کیسا
تو یہ کام کیسا کرنا کیسا ہے؟
رام جی صاحب،
ہر شخص کو اپنی اسائنمنٹ دیکھنی چاہیے. دیکھیے کسی کے محرکات کیا ہیں، وہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا، اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے. یہ الگ ایک تجزیے کا موضوع ہے اور کوئی شخص اس معاملے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن جو شخص کوئی کام کرنے جا رہا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام جائز ہے، وہ کام لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے. اس میں جو اسائنمنٹ اسے دی گئی ہے اس میں ظاہر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خرابی کا باعث ہے، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. میرے نزدیک دنیا اسی اصول پر چلتی ہے. اگر ہم محرکات اور پس منظر کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر تو میرا خیال ہے اپنی حکومت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک بات. اچھا غانی صاحب، ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب فرمائیے.
طاہر محمود کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں.
جناب
دیکھیں، میں مختصر سوال کروں گا، یہ تو بہت ہی لمبی سی بحث ہے. دونوں فرقوں کے مابین اس کشیدگی میں ایک دوسرے کی مقدس ہستیوں کا احترام نہ کرنے کے سبب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عدم احترام اس مسئلہ کی ایک بڑی وجہ نہیں ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ پانچ ہستیاں پاک ہیں باقی تمام دنیا ناپاک ہے، اور اس طرح کی جو میں کہنا نہیں چاہتا اس کی وضاحت کر دیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. غامدی صاحب آپ تو تبصرہ فرمائیں.
میرے نزدیک دیکھیے اس میں ایک اصول سمجھ لینا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہا ہے، یعنی ہر گروہ، ہر فرقہ یا ہر نقطۂ نظر اپنا کوئی استدلال رکھتا ہے، وہ اپنا استدلال بیان کر رہا ہے. انہوں نے چونکہ ذکر کر دیا ہے تو میں مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر اہل تشیع اگر یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی حکومت کو ہم نہیں تسلیم کرتے، اس کے دلائل یہ اور یہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی برا ماننے کی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، ان کی رائے ہے، اس کو انہیں پیش کرنے کا حق ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بری زبان استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا حق کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے.
ہاں، ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی ہمیں،
یہ ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑے گی. یعنی یہ آپ کو سننا پڑے گا، اہل تشیعوں کو بھی سننا پڑے گا کہ ان کی اس رائے کے اوپر یہ تنقید ہے، اور یہ تنقید ہم کو کرنے کا حق ہے اور ان کو سننی ہے. بالکل اسی طرح ان کی جو رائے یا ان کا جو مذہب ہے یا نقطۂ نظر ہے اس کو پیش کرنے کا ان کو حق ہے. استدلال کے ساتھ پیش کریں، اپنی بات برملا کہیں، اس میں کسی منافقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حدود کا خیال رکھیں. وہ حدود کیا ہے؟ شائستگی، تہذیب، دوسرے کے جذبات کا احترام. جن کو کوئی دوسرا مقدس سمجھتا ہے ان شخصیات کے بارے میں لب و لہجے میں رضانت، اور وہ چیز کے جس کو آپ انسانیت کا حسن کہتے ہیں.
بہت شکریہ غامدی صاحب، ہمارے آج کا پروگرام ختم ہو گیا. خاتون حضرات، ایک آدھ سوال ہمارے پاس رہ گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ.